غریباً کو، صاحب کو، صاحبہ کو، کہتر کو، مہتر کو، یہ پیغام ہے، یہ قصہ نہیں، پیغام ہے کہ اللہ کی رضا کے مقابلے میں ہر چیز کو بیچ دو. لَيْتَكَ تَحْلُو وَالْأَيَامُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابٌ. تو راضی ہو جائے، سارا جگ ناراض ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے. ہائے ہائے، جو ہمارا قدم بھٹکا ہے، جو پھسلا ہے، وہ اس اللہ اور اس کے رسول کی بنیادوں سے ہٹنے کی وجہ سے، کہ ساری گاڑی ٹریک سے اتر گئی، پوری ٹرین ٹریک سے اتر گئی. اب یہ ٹرین جب تک ٹریک پہ نہیں چڑھ گئی، یہ چل نہیں سکتا. جب تک یہ پیسے کے غلام ہیں، چیزوں کے غلام ہیں، اور جب تک یہ خواہشات کے غلام ہیں، یہ قربانی نہیں دے، یہ معاشرہ قربانی نہیں دے سکتا. چپڑاسی بھی خیانت کرے گا، ریڈر بھی کرے گا، ذمہ دار بھی کرے گا، جج بھی کرے گا، وکیل بھی کرے گا، پانچ گنیاں برابر نہیں، اللہ ہر جگہ لگے گا. اگر ایسے لوگ دنیا میں نہ ہوتے تو قیامت قائم ہو چکی ہوتی. اللہ ایسے لوگوں کو زندہ رکھے ہوئے ہے، زندہ رکھے گا. جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا، حجت تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو رکھے گا جو پیڑ پہ پتھر باندھ کر اللہ کو راضی کر کے جائیں گے، جو اپنی خواہشات کو ذبح کر کے اللہ کو راضی کر کے جائیں گے، جو اپنے آپ کو قربان کریں گے، حکم کو قربان نہیں کریں گے، جو مال کی چوپٹ کے سجدہ نہیں کریں گے، سونے چاندی کے بتوں کی پرستش نہیں کریں گے، جو مصلحت کے غلام نہیں ہوں گے، جو چڑھتے سورج کی پوجا نہیں کریں گے. ان کا پہلے بھی مولا اللہ تھا، آج بھی اللہ ہے، پھر بھی اللہ رہے گا. ان کا پہلے بھی معبود اللہ تھا، آج بھی اللہ ہے، پھر بھی اللہ رہے گا. وہ اس پہ قربان تو ہو جائیں گے، لیکن حکم الہی کے سامنے کسی مصلحت کو نہیں دیکھیں گے. یہ اس امت کی تاریخ ہے. ایک کربلا نہیں، آج بھی کربلا ہے. جو حلال کھانے والا بچہ تڑپ رہا ہے، جیب میں پیسہ نہیں دوائی کا، اس پر بھی تو کربلا قائم ہے. آج بھی ابن زیادوں کی کثرت ہے اور شمروں کی کثرت ہے، آج بھی ان سے دنیا بھری پڑی ہے. جب ظالم کا ہاتھ اٹھتا ہے، جب ظلم کا قلم چلتا ہے، جب ظلم کی فائل چلتی ہے، جب کسی کی جیب کاٹی جاتی ہے، جب کسی کے مال پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، تو یہ انہی کے ساتھ ہی تو ہیں. جیسے ابن زیاد آتے رہیں گے، ایسے ہی حسین کے پیچھے چلنے والے بھی آتے رہیں گے. یہ مارکہ گرم رہے گا، یہاں تک کہ اللہ خود آئے گا. وجاء ربک بالملک صفاً صفاً وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد. آج اللہ آ گیا، جہنم آ گئی، جنت آ گئی، ازلفت الجنت للمتقین، قل صراط آ گیا، ام منکم الا واردھا، ترازو آ گیا، نبع الموازین القسط لیوم القیامہ. فائلیں آ گئیں، پکڑو آج اپنی فائل، کھولو آج اس کو، کھولو. وإذا الصحف نشرت، وإذا الصحف نشرت، وإذا الصحف نشرت. فائلیں کھل گئیں، ایسے میرے سامنے فائل پڑی ہوئی ہے. میرا لگا گیا، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ اپنی فائل کو، کوئی ایسی بات تو نہیں جو غلط آ گئی ہو، جو ناجائز آ گئی ہو، جو جھوٹ آ گئی ہو، جو کم ہو گئی ہو، جو زیادہ ہو گئی ہو. پڑھو پڑھو. آج وکیل خود بننا پڑے گا، آج ہر آدمی اپنا وکیل خود ہے. کل نفس بما کسبت رہینت الا اصحاب الیمین. آج گروی رکھ دیے جائیں گے ہم اپنے اعمال کے بدلے. تو میرے بھائیو، کھاٹی بڑی خوفناک ہے، خطرناک ہے، اور ہمیں ان چیزوں سے نکل کر چلنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے گھر میں ایسی مثالیں زندہ کی ہیں کہ کل قیامت کے دن، کل دنیا میں کوئی اقتدار کے پیچھے، ملک کے پیچھے، مال کے پیچھے، اولاد کے پیچھے، جائیداد کے پیچھے اپنے آپ کو بیچ نہ دے، فروخت نہ کر دے. یہاں مسئلہ کوئی ظالم بننے کا نہیں تھا، نہ ظالم کا ساتھ دینے کا تھا، نہ ظالم کے ساتھی بن رہے تھے، نہ ظالم بن رہے تھے، نہ ظالم کی موافقت، صرف ہاتھ میں بیعت کر کے اور جان بچا لینا تھا، اور مال بھی بچ جاتا، جان بھی بچ جاتی، اولاد بھی بچ جاتی، آبرو بھی بچ جاتی، سب کچھ بچ جاتا. تو پھر ہمیں سبق کہاں سے ملتا؟ پھر تو سورج ڈوب جاتا، پھر تو گھٹاٹو بندھیرے چھایا تھے. کہنے ہی نہیں کرو کرو. فقد ما انت قاب، فقد آج کا فرعون تخت پر ہے. فخر ما انت قاد، کر جو تجھے کرنا ہے، موت ہی تو ہے، کرو، چلاؤ چلاؤ تلوار. اس نے کہا ہم تمہیں ابھی قتل کر دیں گے. تو حسین نے فرمایا ابل موت تو خوف ہو نہیں، کہ مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ 16 آدمی آل رسول کے ذبح کیے گئے، اور ایسے معصوم بچے جن کو دیکھ کر کافر کو بھی پیار آئے، ایک بول پر سارا کچھ بچ سکتا تھا، نہ دنیا خراب نہ آخرت خراب. چونکہ ابھی یہ معصوم بچے تھے کہ اللہ کے نبی نے کہا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو قصہ ختم، کہانی ختم. میں آپ کو کہہ رہا ہوں دیانتداری سے جلو کیوں، تاکہ آپ کو جنت ملے. میں سر کھپا رہا ہوں اس لیے تاکہ مجھ سے اللہ راضی ہو کر مجھے بھی جنت دے. لیکن اس ساری دیانت کے باوجود، عبادت کے باوجود، میرے رب کی قسم ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں بخشے گا یا پکڑے گا. ہم اس کی رحمت کے امیدوار ہیں لیکن ہمارے پاس دعویٰ کوئی نہیں، ہمارے پاس دعویٰ کوئی نہیں. امیدوار ہیں جب تک ایمان پہ خاتمہ نہ ہو اور آنکھوں سے اللہ کی رضا کا پروانہ نہ دیکھ لیں، ہم ڈرے ہوئے ہیں. لیکن یہ وہ معصوم ہیں جن کو ماں کا دودھ پیتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا یہ دونوں جنت کے سردار، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار. تو اب مسئلہ تو سارا رضا اور جنت کا ہے، وہ تو حل ہو چکا ہے، اللہ بھی راضی، جنت بھی مل گئی، تو اب کیوں سر کٹا رہے ہیں؟ تاکہ آنے والے دور میں کوئی پیسے پر فروخت نہ ہو جائے، کوئی چوپڑی روٹی پہ پھسل نہ جائے، کسی کو اقتدار کی روشنیاں اندھا نہ کر دیں، کسی کو دنیا کا نظارے وہ اسے لڑکا نہ دیں، اسے بہکا نہ دیں، اسے پھسلا نہ دیں. سارا کچھ قربان کر دیا. قربان ہونے والے عام انسان نہیں ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، صاحب نے خواب دیکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مٹی مٹی ہوئے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک ایسی بوتل ہے، اس میں خون ہے، اور ایسے آپ اٹھا اٹھا کے اور خون اس میں ڈال رہے ہیں. تو حضرت ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ حسین اس کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں جمع کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن میں دعویٰ دائر کروں گا ان بدبختوں کے خلاف جن کا مدعی رسول اللہ ہوں. کتنی بڑی قربانی کر کے گئے صرف اس بات پر کہ بس میں ظالم کی صف میں نہیں آنا چاہتا. اور کوئی خود ظالم بن جائے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کوئی خود ظالم کی سپورٹ کرے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کوئی ظالم کا کیس لڑے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کوئی ظالم کا صرف ساتھی بنے خالی ہوں ہاں ہی تو کرنی تھی، بس ہاں کر کے جا کے مدینے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا. تو بھائیو یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے امر پر کوئی کسی قسم کا بھی ہم سودا نہیں کر سکتے، فروخت نہیں ہو سکتے. تو اب میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اب عدل کے ساتھی بنے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کامل اکمل شریعت لے کر آئے ہیں، آپ کی زندگی موجود محفوظ مکتوب ہے، اس کو سامنے رکھ کر آپ لوگ اور چیزوں کے لیے تو ہڑتالیں بھی کرتے ہیں اور کتنے آپ اس سے آپ پٹیاں بھی باندھتے ہیں، تو آپ لوگ کیوں نہیں اس کی کوشش کرتے ہیں؟ ہماری عدالتیں وہ ہمارے لیے ہمارے چشمے ہیں، ہماری عدالتیں ہمارے ڈیم ہیں. دیکھو کیا کہہ رہے تھے، پانی خشک ہو رہا ہے، کیپسالی آ جائے گی، اللہ نے بارشیں کر کے لو 20 سال کے لیے اور موج کرو، یہ مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے آسمانوں سے. لیکن اگر نیچے ظلم ہو رہا ہو تو آسمان بھی بنجر ہو جاتا ہے. تو ہمارے چشمے تو آپ لوگ ہیں، ہمارے جھرنے آپ لوگ ہیں، ہماری ندیاں نالے، ہمارا رب راوی سو جائے، چناب سو جائے، سندھ سو جائے، ستلج سو گیا، بیاس گم ہو گیا، اللہ کی قسم ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہمارا رازق اوپر موجود ہے، وہ پانیوں کا محتاج نہیں کھلانے کے لیے، وہ ہواؤں کا محتاج نہیں دینے کے لیے. کسی چیز مچھلی کے پیٹ میں یونس کو پال کے دکھایا، کنویں میں یوسف کو پال کے دکھایا، اور آگ کے ڈھیر پر ابراہیم کو پال کے دکھایا، صحرا میں بنی اسرائیل کو بٹھا کر پال کے دکھایا، وہ پالنے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں. جنت میں بغیر اسباب کے پال کے دکھائے گا، پوری زندگی دے گا، لمبی زندگی دے گا، ابدی زندگی دے گا، موت مار دے گا، جوانی ختم کر دے گا، بڑھاپا ختم کر دے گا، غم ختم کر دے گا، نفرتیں ختم، پیشاب ختم، پخانہ ختم. اوپر کہے گا بیٹھ جاؤ، کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو، آج 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 میں تمہیں راضی کروں گا جیسے تم نے دنیا میں مجھے راضی کیا. کئی خود ایسے جیسے ڈال کے پی رہے، کئی ایسے ہوں گے جو خود ڈال کے پی رہے ہوں گے. یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا، کئی ایسے ہوں گے جن کو غلام پیش کریں گے، خدام پیش کریں گے، بیویاں پیش کریں گے، حوریں پیش کریں گے، فرشتے پیش کریں گے. ویسقون فیہا کاسا کان مزاجہ زنجبیلا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جہاں ساقی خود اللہ بن کر آئے گا. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، آؤ آج میرے ہاتھ سے پیو، اللہ کے ہاتھ سے پیو. ہاں آپ لوگ یہ بازی لے جا سکتے ہو، آپ لوگ یہ بازی لے جا سکتے ہو، اللہ کے ہاتھوں سے اللہ کی قسم آپ پینے والے بن سکتے ہیں. عدل کو زندہ کر دیں، روٹی سے بے نیاز ہو جائیں، اولاد سے بے نیاز ہو جائیں، ان کا رازق اللہ ہے. جس تخت کو عبد الملک نے مروان نے اور ولید نے اور سلیمان نے خون سے رنگین کر دیا، جس کے پائے کے نیچے 125,000 انسانوں کی کھوپڑیوں کو حجاج بن یوسف نے دفن کیا، اسی تخت پر عمر بن عبد العزیز بیٹھے، اسی تخت پر جس تخت کو مروان سے لے کر سلیمان بن عبد الملک تک خون ہی خون سے نہلا دیا گیا تھا، اسی تخت پر عمر بن عبد العزیز بیٹھے، وہی بنو امیہ ہیں، وہی اقتدار ہے، یہ ملتان بھی اس شخص کی بات اس کی حکومت کے زیر اثر ہے، دیپال پر کشمیر تک اس کا تھریرا لہرا رہا ہے، کاشغر تک، سینیگال چاڑ تک، جنوبی فرانس، پرتگال، سارا اسپین، اتنی بڑی سلطنت پر وہ دمشق میں بیٹھ کر حکومت کر رہا ہے، اتنے بڑے دائرے میں ظلم ہی ظلم پھیلا ہوا تھا، اس کو ٹوٹل 2 سال 2 مہینے اور 4 دن حکومت کرنا ملا، لیکن دمشق سے لے کر کاشغر تک سوال کرنے والا کوئی نہ بچا، زکات لینے والا کوئی نہ بچا، ہاں لیکن اپنے آپ کو ذبح کر دیا ہے۔ یہ عمر وہ تھا جب یہ گورنر مدینہ تھے تو 60 اونٹوں پہ ان کے صرف کپڑے لادے، کپڑے صرف کپڑے لادے جاتے تھے 60 اونٹوں پر، اور جب یہ خلیفہ بن گئے، امیر المومنین بن گئے، تو ان کی عید کے موقع پر ان کے بچوں نے 12 بیٹیاں اور تھی، بچوں نے ماں سے کہا عید کا موقع آ رہا ہے تو ابا سے کہو ہمیں کپڑے لے کر دے، تو عمر بن عبد العزیز سے ان کی بیوی نے ذکر کیا فاطمہ بنت عبد الملک، دنیا کی تاریخ میں دنیاوی لحاظ سے اس سے بڑی خاتون آج تک تو پیدا نہیں ہوئی، بعد میں شاید ہو جائے تو پتہ نہیں، اس کا دادا بادشاہ، اس کا باپ بادشاہ، اس کے 4 بھائی بادشاہ، اس کا خامند بادشاہ، یہ 7 نسبتوں سے شہزادی بنی ہے۔ تو فاطمہ نے بات کی حضرت عمر سے کہ بچے کپڑے مانگ رہے ہیں، عمر نے کہنے لگے میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، 60 اونٹوں پہ کپڑے لدوانے والا انسان 3 براعظم پر حکومت کرتے ہوئے کہتا ہے میرے پاس پیسے کوئی نہیں، یہی تو موقع ہوتا جب غلط سے قدم قلم چلتے ہیں، غلط قدم اٹھتے ہیں۔ تو بیوی نے کہا میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، آپ ایسا کریں اگلے مہینے کا وظیفہ پیشگی لے لیں، میں اس سے کپڑے سی لیتی ہوں اور چولہے کا خرچہ میں گھر بیٹھے مزدوری کر کے چلا دوں۔ کہنے گا ہاں یہ ٹھیک۔ تو اپنے خزانچی کو بلا کر ارشاد فرمایا بھائی ہمیں اگلے مہینے کا خرچہ پیشگی دے دیا جائے، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دی جائے۔ تو خزانچی نے کہا اب اگلے مہینے زندہ رہنے کی لکھ کر ضمانت دے دے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ تو اس عمر پر مہر لگ گئی، چپ، ایک لفظ نہیں بولے اور اٹھ کے گھر آ گئے۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہ بچوں سے کہہ دو تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا۔ عید کا موقع آیا، بنو امیہ ملنے کے لیے، بنو امیہ جیسا دنیاوی طور پر کوئی خاندان ہے دنیاوی لحاظ سے جو انہوں نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا، تو آئے سارے ملنے کے لیے، تو بیٹے بھی آئے ملنے کے لیے، وہ اسی طرح پرانے لباس میں، تو کون اپنی اولاد کو دکھ دے کے راضی ہو سکتا، تو آنکھیں ڈب ڈبا گئیں۔ تو کہنے لگے میرے بچوں تمہیں آج دکھ تو ہو رہا ہوگا کہ ہمارے باپ نے کپڑے ہی نہ لے کر دیے۔ تو ان کے بیٹے عبد الملک کہنے لگے ابا آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی۔ ایک دن بیوی سے کہنے کہ فاطمہ تیرے پاس 1 روپیہ ہے، میں نے انگور کھانے ہیں، جی چاہتا ہے۔ تو وہ رو پڑی کہ امیر المومنین خزانہ بھرا پڑا ہے، تیرے لیے 1 درہم بھی حلال نہیں ہے۔ تو ایک دم کھڑے ہو گئے، فاطمہ مجھے آگ سے ڈر لگتا ہے، مجھے آگ سے ڈر لگتا ہے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کے سالے تھے مسلمہ بن عبد الملک، بڑے نیک بنو امیہ کے سرداروں میں سے، بہت نیک۔ وہ کہنے لگے کہ بھائی آپ نے بڑا ظلم کیا ہے اولاد پر۔ کہنے لگے کیا ظلم کیا؟ کہا ایک پیسہ نہیں چھوڑ کے جا رہا، 18 دینار چھوڑے تھے، اس میں سے کفن بھی لینا تھا، قبر کی زمین بھی خریدنی تھی، اور قبر کھودنے والے کو بھی پیسے دینے تھے، اتنے کام ہونے تھے، اس کے بعد وہ پیسے تقسیم ہونے تھے، تو کوئی 2-2 روپے بھی بچوں کو نہیں مل رہے تھے۔ تو آپ بچوں کو بھوکا چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو آپ کے بعد ان کا کیا بنے گا؟ تو ارشاد فرمایا میرے پاس حلال تھا نہیں، حرام میں نے جمع نہیں کیا۔ کیا خوبصورت بات، حلال تھا نہیں، حرام کٹھا نہیں کیا۔ تو کہنے لگے کہ میں 1 لاکھ دیتا ہوں، میں اپنی طرف سے ہدی آپ ان کو دے دیں، چونکہ ماموں تھے۔ کہا وعدہ کرتے ہو؟ دو گے؟ کہاں وعدہ کرتا ہوں۔ کہا جہاں جہاں سے تم نے ناجائز ذرائع سے یہ پیسہ کٹھا کیا ہے وہاں وہاں واپس کر دو، میرے بچوں کو میرا اللہ کافی ہے۔ وہ سامنے کھڑے ہوئے تو کہا میرے بیٹو میرے سامنے دو راستے تھے، ایک یہ تھا میں تمہیں اللہ سے لینا سکھاتا، خود جنت میں جاتا، دوسرا یہ تھا میں تمہارے لیے حلال حرام کٹھا کرتا، خود آگ میں جاتا، میں تمہاری خاطر آگ نہیں برداشت کر سکتا، میں نے تمہیں اللہ سے لینا بتا دیا ہے، سکھا دیا ہے، جب کبھی ضرورت پڑے مانگ لینا، وہ زندہ ہے میں مر رہا ہوں، وہ زندہ ہے میں مر رہا ہوں، وہ زندہ ہے۔ پھر رجا بن حیوا کو بلایا، کہا میں نے اپنے چاچا، عبد الملک چاچا تھا، سگا چاچا، عبد العزیز عبد الملک دونوں بھائی، کہا میں نے اپنے چچا عبد الملک کو قبر میں دفن کیا، 19 برس اس نے حکومت کی، سرخ سفید خوبصورت انسان تھا، جب میں نے اس کے کفن کی گرہ کو کھولا قبر میں رکھتے ہوئے تو میں نے دیکھا اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ سیاہ پڑ چکا تھا۔ پھر میں نے ولید کو قبر میں رکھا، اس نے 10 سال حکومت کی، اس کے کفن کی گرہ کو کھولا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا، رنگ سیاہ پڑ چکا تھا۔ پھر میں نے سلیمان کو قبر میں رکھا اور اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا رنگ قبلے، اس کا چہرہ قبلے سے پھر چکا تھا، رنگ سیاہ پڑ چکا تھا، 2.25 سال اس نے حکومت کی۔ کہا اب میں جا رہا ہوں، میرا بھی دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان تینوں نے کیا کیا تھا، میں آج بھی ان سے کوئی 1300 سال کے فاصلے پر ہوں، لیکن میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ ان میں کوئی زانی نہیں تھا، ان میں کوئی شرابی نہیں تھا، ان میں کوئی بے نمازی نہیں تھا، ان میں کوئی بے روز نہ تھا، یہ راتوں کو تہجد پڑھنے والے تھے، ولید 3 دن میں تہجد میں قرآن ختم کرتا تھا، یہ ظالم تھے، ظالم ظالم تھے، ظالم تھے، ظلم پر پکڑے گئے، ظلم پر پکڑے گئے۔ آپ کی تہجد اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا، آپ کا عدل آپ سے پوچھے گا، ہم سے کہے گا مولوی صاحب تہجد نہیں پڑھی، تو آپ سے پوچھے گا عدل کیا کہ نہیں کیا، آپ کے نفلوں کا سوال نہیں ہے، آپ کے قلم کا سوال ہے، آپ کے قلم کی تحریر میری 60 سال کی بندگی سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو جب راجا کہتے ہیں، جب ہم نے ان کے جنازے کو اٹھایا اور قبر کے قریب رکھا تو وہیں فیصلہ ہو گیا، اندر بعد میں گئے، ایسے آسمان سے ایک پرچہ آ رہا تھا، ایسے لہراتا اور لہراتا آیا اور اڑتا اڑتا سیدھا حضرت عمر کے سینے پر آ کر گر گیا۔ جب اس کو اٹھا کے دیکھے گا تو لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری سطر براءت من اللہ لعمر ابن عبد العزیز من النار، اللہ نے عمر کو دوزخ سے نجات دے دی، فائل آج کلیئر ہو گئی۔ کہا میں نے قبر میں رکھا اور کھول کے دیکھا، کأنہ فلقۃ قمر، مجھے یوں لگا جیسے کسی نے 14 رات کا چاند قبر میں اتار دیا۔ عدل کرنے والے یوں زندہ ہو جاتے ہیں اور ظلم کرنے والے یوں مٹ جاتے ہیں۔ انہوں نے تو 2-2 روپے بھی نہ چھوڑے اور صرف 30 برس کے بعد ان کی اولاد 100-100 گھوڑے اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والے بن گئے، 100-100 گھوڑے اللہ کے نام پہ ایک مجلس میں خیرات کرنے والے بن گئے۔ اور ہشام بن عبد الملک نے 21 برس حکومت کی، 19 برس حکومت کی اور 10-10 لاکھ دینار اپنے بچوں کے لیے ترکہ چھوڑا۔ چند سال کے بعد اس کی اولاد جامع مسجد دمشق کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر خیرات مانگتی تھی۔ ظلم کا پیسہ یوں جاتا ہے اور عدل کرنے والے یوں امر ہو جاتے ہیں۔ تو بھائیو یہ بھی ایک تربیت ہے، یہ چھوٹے وکیل بڑے وکیلوں سے تربیت لیتے ہیں نا، ان کے ساتھ ساتھ پھرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ کرتے کرتے خود بھی وکیل بن جاتے ہیں۔ تو عدل کی طاقت جو ہے وہ ایمان کی طاقت سے وابستہ ہے۔ یہ قلم اس وقت تک ٹھیک نہیں لکھ سکتا جب تک ہاتھ ٹھیک نہ ہو، ہاتھ ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک دل ٹھیک نہ ہو، اور دل ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اس میں اللہ اس کے رسول کی محبت نہ ہو۔ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کے لیے ہے۔ ہم جو تبلیغ میں کہتے ہیں نکلو، ہم کوئی سیاسی جماعت نہیں، کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں۔ میں 1971 میرا علاقہ کے قریب ہے، تلمبا، ہم بیسیکل تلمبا کے ہیں، میرا باپ علاقے کا اچھا بڑا ذمہ دار تھا اور ہمارا اچھا اللہ نے دنیاوی طور پہ اچھا اثر رسوخ ہمیں دیا تھا۔ میرے باپ نے مجھے 11 سال کی عمر میں لاہور بھیجا کہ اس کو بڑا ڈاکٹر بنانا، وہ ایسا ان کے نزدیک میں پٹڑی سے اترا کہ میں جب مولوی بنا تو وہ 3 دن میں جب گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوا، پھر وہاں کچھ تھوڑا بہت ایسے تبلیغ کا کام تھا، تقدیر کا فیصلہ تھا، میں 3 دن کے لیے گیا، وہاں سے 4 مہینے ہو گئے۔ 4 مہینے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جذبہ دیا، میں ارائیمنٹ کے مدرسے میں داخل ہونے کا ارادہ کیا، گھر واپس آیا، ماں باپ سے بات کی، میں داخل ہونا چاہتا ہوں، ہم لوکل لوگ ہیں، مہاجر نہیں، لوکل ہیں، لوکل بڑے اجڑ ہوتے ہیں، ہمیں لوگ جنگلی کہتے ہیں، بھی ہم جنگلی، تو وہ ہمارے یہاں تو مولوی کمی کہلاتا ہے، مولوی کا درجہ کمی کا، اور 70s میں تو سارے کہیں تو ہوں کمی بڑھنا ہے, ہوں تو کمی بڑھنا ہے. ہر آدمی, ہر باپ کیا, ماں کیا, بھائی کیا. میرا چھوٹا بھائی کہنے لگا, ہم بڑے فخر سے کہتے تھے ہمارا بھائی لاہور پڑھتا, ہم کیسے کہیں گے ہمارا بھائی مولوی بن رہا ہے, یہ تو ہماری زبان پہ نہیں آ سکتا. تو ایک ایسی آگ بھڑک گئی کہ جس میں بس میں ہی جل رہا تھا, باقی سارے اس میں وہ لکڑی ڈالنے والے تھے. تو چھ مہینے کی سرد جنگ کے بعد میرے باپ نے کہا تو انہیں مولوی بننا تو میرے گھر سے نکل جاؤ. یہ 23 نومبر 1972 کی بات ہے, صبح 8-9 بجے کا وقت تھا. تو میرے باپ نے کہا تو مولوی بننا تو میرے گھر سے نکل جا. تو میرے باپ کی سختی دیکھ کر میری ماں نے مجھے الگ کہا, میں راضی ہوں, تو نے جانا ہے تو چلا جا. تو میں نے اسی کو غنیمت سمجھا اور بستر اٹھایا اور رائے چلا گیا. تو وہاں 7-8 سال دینی تعلیم حاصل کی. پھر اس وقت سے ہم تبلیغ میں ہی پھر رہے ہیں, کچھ وقت اپنے ذمہ داروں کو دیتے ہیں, کچھ تبلیغ, 15 دن تبلیغ میں لگاتے ہیں, 15 دن اپنا ذمہ دار کرتے ہیں. اللہ نے وہ میرے باپ کو بھی بدل دے دیا. میرا چھوٹا بھائی بہت بہترین ڈاکٹر دل کا بنا. لیکن کتنی مزے عجیب بات ہے, میرا باپ دل کی بیماری میں مر رہا ہے, میرا بھائی کچھ نہیں کر رہا, وہ بے بس ہے. لیکن جو میں نے پڑھا وہ میرے باپ کے کام آ رہا ہے. میں نے اپنے باپ کو غسل دیا, کسی ذمہ دار کو اس کا بیٹا غسل دے, یہ ہمارے ضلع میں پہلا واقعہ, اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. ہمارے تو بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ پیو نال کرنا کی, مولوی آ کے غسل دینا. میں باپ کو غسل دوں گا تو میرے ہاتھ اور مولوی کے ہاتھ برابر ہو سکتے ہیں؟ غسل دینے والا ایک جو کام پیشہ ہے, اور میں بیٹا ہوں, میرے پانی ڈالنے میں اور ایک پیشہ ور کے پانی ڈالنے میں کتنا فرق ہوگا. اس لیے تو حکم ہے کہ بیٹا باپ کو, اور میرے باپ نے وصیت نامہ لکھا. ان کو پہلے اٹیک ہوا تو ان کا بس ہوں میرے جامن کا وقت آ گیا, میں وصیت لکھ چڑی پڑھ لوں. میں نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ میرا غسل کفن میرا بیٹا کرے گا, میرا جنازہ میرا بیٹا پڑھے گا. یہ بھی ہمارے علاقے کی پہلی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ کسی ذمہ دار کا جنازہ اس کے بیٹے نے پڑھایا. اور جس دن میں نے جنازہ پڑھایا اس دن مجھے پتہ چلا مانگنا اور ہے اور پڑھنا اور ہے. ہمارے جنازے پڑھائے جاتے ہیں, دعائیں نہیں مانگی جاتی. مولوی تو پیو تھوڑا مرے بس رو کے اس کا ایک اور جنازہ کل بھی پڑھایا, تو پرسوں میں پڑھاونا ہے, تو پچھلے دن بھی پڑھاؤں, ختم اسے اتنے پڑھا, پرسوں اتنے پڑھا, پہلے دن اتنے پڑھا, وہ کڑا مر گیا جو اس رونا ہے. میرا تو مر گیا تھا, میں نے اس کے بعد بھی جنازے پڑھائے, اس سے پہلے بھی پڑھائے. لیکن جب میں باپ کی میت کے آگے کھڑا ہوا تو مجھے پتا چلا میں پڑھ نہیں رہا, میں مانگ رہا. مانگنے اور پڑھنے میں بڑا فرق ہے. ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں, اس سے ہم ساری سنتا کو نہیں, بڑی سنتا ہے منگو منگو, ہم مانگتے نہیں ہیں. ماں اللہ کی قسم, دیکھو نا اس کو کوئی کمی ہے کہ وہ اس کو کمی ہے؟ ہم نے مانگنا نہیں سیکھا. جو ہی پیسے ختم ہوئے ادھر غلط سے ہاتھ, ادھر غلط ہاتھ, ادھر رشوت, ادھر ظلم, ادھر ستم, ادھر یہ ادھر وہ, کبھی مانگتے تو صحیح. لیکن میں خود آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں 1971 میں تبلیغ میں آیا, 88 تک میں نے علم ہی پڑھا, دھکے ہی کھائے. لیکن مجھے پڑھنے اور مانگنے کا پتا اس دن چلا جس دن میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھا, کہ مانگنا اور چیز ہے, پڑھنا اور چیز. میرا علم میرے باپ کے مرنے کے بعد کام آیا, میرے بھائی کا علم میرے باپ کی زندگی میں بھی کام آیا. اس کے سامنے اس نے جان دے دی. میں نے ان کو غسل دیا, میں نے ان کو کفن دیا, میں نے ان کا جنازہ پڑھا, میں نے انہیں قبر میں اتارا. تو یہ بڑے ظالم ہیں ماں باپ جو اولاد کو یہ سلیقہ نہیں سکھاتے. وکیل کو یہ فکر تو ہے کہ میرا بیٹا بھی میری جگہ وکالت سنبھال لے. وہ وکیل تو بناؤ, اتنا تو بنا دو کہ تمہارا جنازہ بھی پڑھ لے. ڈاکٹر کو یہ فکر ہے میرا ڈاکٹر, میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے, بے شک ڈاکٹر کیا میں کہتا ہوں اس سے بھی اونچا چلا جائے, لیکن اسے اتنا ضرور سکھا دینا کہ تیرے مرنے کے بعد تیری میت پہ کھڑا ہو سکے. مولوی صاحب کبھی رو کے نہیں مانگے گا, وہ پڑھے گا. میں انہیں مانگا, انہوں نے پڑھا. پڑھنے اور مانگنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے تو حدیث میں ہے 40 آدمی مل کر میت کے سامنے کھڑے ہو کر مانگے اس کا جنازہ تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. اب پڑھنے والے ہیں, مانگنے والے نہیں ہیں. کئی تو ویسی لائن مین کھڑے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں آنکھ کی. ایک بڑا المیہ ہے, بڑا المیہ ہے. تو اللہ کے فضل سے میرا پڑھا ہوا میرے باپ کے کام آیا, میرے بھائی کا پڑھا ہوا اس کے ان کی موت پر ختم. تو یہ تبلیغ ہمیں ایک خوبصورت کام ملا ہے جو بڑی صدیوں کے بعد فرقہ واریت سے پاک ہو کر, تعصب سے پاک ہو کر, اور نفرتوں کی آگ کو بھڑکانے سے ہٹ کر, محبت کے بیج بکھیرتے ہوئے, مثبت طریقے پر بات کرتے ہوئے بات چلی. تو چھوٹے سے مرکز رائمنڈ سے چلی اور 6 براعظم میں پہنچ گئی. 6 براعظم میں اللہ نے مجھے خود پھرایا ہے. 6 کے 6 پر اللہ نے میرے قدم لگوائے ہیں, اسی نسبت کے ساتھ, اسی محنت کے ساتھ, اسی کام کے ساتھ. تو آپ بھائیوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے, کچھ وقت نکالیں, کچھ وقت نکالیں. ایک تو نماز کو زندہ کریں ہائی کورٹ میں. جب نماز کا وقت ہو تو جیسے آپ کا 10:30 بجے ٹی بریک ہے تو نماز بریک کریں, اور جو بڑا جج ہے وہ نماز پڑھائے. بڑا قاضی امام ہوتا ہے. اگر وہ نہیں پڑھاتا تو پھر مقرر کرے اپنی جگہ پر سارے وکیل موکل مسجد میں آؤ نماز پڑھیں, اپنے مقام پر رہتے ہوئے پانچ نمازوں کو زندہ کیا جائے, اپنی بسات کے مطابق کسی ظالم کا کیس مت لیں, رزق اللہ پہ چھوڑ دیں, اللہ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے, اس کے دینے کے انداز بڑے نرالے ہیں, جو پیچھے ہو گیا اس پہ ہم توبہ کر لیں تو اللہ سے بڑا تواب کوئی نہیں, اللہ سے بڑا رحیم کوئی نہیں, اللہ سے بڑا بخشنے والا کوئی نہیں ہے. وہ کہتا لو بلغ الذنوب کعنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي, میرے بندے اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے گا میں سوری معاف کر دوں, ولا ابالي. اس سے اگلی بات بتاؤں لو استقالني اقلته لو استقالني اقلته. دیکھو دیکھو اگر پھر تمہاری توبہ ٹوٹ جائے نا تو پھر ڈرنا نہیں, پھر آ کے کرنا میں پھر معاف کر دوں گا, اگر پھر ٹوٹ جائے تو نا امید نہ ہونا پھر آ جانا میں عقل تو ہو. یہ راڈ ہے نا راڈ, یہ یہاں 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 سے ٹوٹ جائے تو ہم اس کو جوڑ لگائیں گے, پھر اس پر وہ ریگ مار ماریں گے, پھر اس کو پینٹ کریں گے, پھر اس کو ایسا کر دیں گے کہ دور سے نظر نہیں آئے گا ٹوٹا, لیکن جب یوں دیکھیں گے تو یہ ٹوٹا ہوا یہ ٹوٹا یہ ٹوٹا یہ ٹوٹا نظر آئے گا. اور عقل تو ہو کا مطلب یہ ہے میرے بندے تو اپنی توبہ کا برتن چور چور کر کے جب لائے گا نا, ہزار دفعہ لاکھ دفعہ کروڑ دفعہ توڑ تاڑ کے بچے کے کھلونے کی طرح جب تو کہے گا نا یا اللہ معاف کر تو میں اپنی رحمت میں اس کو ایسے چھپاؤں گا کہ یوں نظر آئے گا یہ پہلی توبہ ہے یہ ٹوٹی ہے ہی. عقل تو لا عقل تو لا, اپنی رحمت کا ایسا پینٹ پھیروں گا کہ کوئی جوڑ دکھا نہیں سکتا, ہمارا ایسے کریم اللہ سے واسطہ ہے. تو پچھلے پر توبہ کریں, اگلے کے لیے دو چیزوں کو بنیاد بنائیں کہ ہم نے عدل کے سوا دائیں بائیں نہیں دیکھنا, اللہ آپ کو اپنے عرش کا سایہ دے گا, اپنی ضرورتوں کو سجدوں میں پڑھ کے اللہ سے مانگیں اللہ آپ کے لیے در کھولے گا. اس کی بھی تربیت ہے, اس کے لیے تبلیغ میں وقت دیں, اپنی چھٹیوں میں تین دن لگائیں چلہ لگائیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی راہیں دے گا, اپنے راستے سے جائے گا, اپنا قرب نصیب فرمائے گا, عدل والوں کو اللہ تبارک و تعالی سب سے عالی مقام نصیب فرمائے گا. اور بھائی ساری گفتگو کے دوران کوئی بات آپ کے اس مجلس کے محفل کے ہائی کورٹ کے وقار کے منافی ہوئی ہو تو اللہ کے واسطے مجھے معاف فرمائے, میں انسان ہوں, انسان سے خطا ہوتی رہتی ہے, انسان خطا کا پتلا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق.
قیمتی اوقات میں سے وقت دیا ہے تو میں نے کہا قیمتی تو انشاءاللہ اب بنے گا کیونکہ اللہ جل شانہ کی ذات عالی کی طرف سے اس پر انعام ملے گا. میں بھی یہاں آپ کی بار کا ایک ممبر ہوں, اکثر ساتھی شاید مجھے نہ جانتے ہوں, میں نے کوئی بیان نہیں کرنا. ایک تو میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ وقت اب ہمارا قیمتی بنا ہے اور اس پر جو کچھ ملے گا نا مرنے کے بعد پھر ہمیں احساس ہوگا کہ واہ واہ وہ جو ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ وہاں گزار دیا سبحان اللہ. دوسری گزارش یہ کہ آج شب جمعہ ہے, اب دالی مسجد میں ہر جمعہ رات کو اسی سلسلے میں ساتھی اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں بھی آج حضرت مولانا کا بیان ہوگا مغرب کی نماز کے بعد. انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات عالی سے امید ہے کہ مجمع کثیر ہوگا, پہلے پہلے آپ حضرات تشریف لائیں گے تو آپ کو آگے آگے جگہ ملے گی. یہ گزارش کرنی تھی اور یہ کام ہے ایک مستقل, بات سنی آپ نے اس پر اجر ملے گا, توبہ کی اس پر گناہ معاف ہوں گے, عملاً اب اس کام کو کرنے کا ارادہ. اب اس کے لیے یہ ہے کہ بھائی نصاب تو ہے مختصر چار مہینے کا چلے کا, چلو بھی جس کو جتنی اللہ توفیق دے کم از کم تین دن تو ضرور ہوتے ہیں, ہم تو نام بھی لکھا کرتے ہیں. اب جو ساتھی متعارف ہیں وقت لگا چکے ہیں وہ مہربانی کر کے اگر تھوڑی سی ایک مثال ہی قائم ہو جائے عملی طور پر کہ جی ہم انشاءاللہ تیار ہیں اس کام کو اپنا کام بنائیں گے اور دین دنیا کے اندر پھیلائیں گے, عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں.
وصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله, وافعل بنا ما أنت أهله, إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله. یا اللہ ہم سب تیرے دربار میں جمع ہیں, تیرے فقیر ہیں, ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, تو ہم سب کے اس جمع ہونے کو قبول فرما, ہماری پچھلی ساری کوتاہیوں معاف فرما. ان سارے بھائیوں سے یا اللہ جو جو بھی حقوق کے معاملے میں کوتاہیوں ہوں, عبادات کے معاملے میں کوتاہیوں ہوں, ہم سب کو اپنے فضل و احسان سے معاف فرما. آج ہم تیرے دربار میں توبہ کرتے ہیں, تیرا بھی وعدہ ہے کہ تو قبول بھی کرتا ہے چھپات بھی لیتا ہے, تو ہماری قبول بھی فرما اور ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ بھی فرما، ان سارے صاحبان کو سراپا عدل بنا دے یا اللہ، تو ان کو مظلومین کے لیے پشت پناہ بنا دے، ظالموں کے لیے یا اللہ تو ان کو یا اللہ فیصلہ کن تلوار بنا دے۔ اے میرے مولا، تو مظلوم کی مدد فرما، ظالم کی پکڑ فرما، یا اللہ تو ظالموں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ ہاں جو ازلی بدبخت ہے میرے مولا، وہ تیرے بندوں کے لیے دکھ اور تکلیف اور کانٹا بنے ہوئے، ان کے وجود سے دھرتی کو پاک کر دے یا اللہ، ان کے وجود سے دھرتی کو دھو دے میرے مولا۔ تو نے یا اللہ بہت ڈھیل دے دی ہے، اب تو ان کو پکڑ لے میرے مالک۔ تو نے ہر دور کے فرعونوں کو بھی پکڑا، قارونوں کو بھی پکڑا، تو نے شدادوں کو بھی پکڑا، یا تو آج کے دور کے فرعونوں کی بھی پکڑ فرما، آج کے دور کے قارون و حامانوں کی بھی پکڑ فرما۔ تیری طاقت تو بے مثل لا زوال ہے، ہم تو میرے مولا زوال میں ہیں، ذلتوں میں ہیں، ہم تیرے سائل ہیں، تو دینے والا ہے۔ اے مالک الملک، ہمیں دھتکار نہ دے، ہمیں محروم نہ فرما۔ ساری دنیا میں ہم ذلیل ہوئے ہیں، جن گناہوں کی وجہ سے یہ ذلت آئی ہے، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے اور تو ہمارا ساتھی بن جا۔ ہم تجھے اپنا وکیل بناتے ہیں یا اللہ، تو ہمارا وکیل بھی بن، ہمارا کفیل بھی بن، ہمارے لیے یا اللہ تو حفیظ بھی بن، نگہبان بھی بن۔ یا اللہ، پوری امت کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، اس کے شعبہ جات کی حفاظت فرما، ان شعبوں میں کام کرنے والوں کو دیانت عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کو رحم دل بنا دے، ہمارے قاضیوں کو عادل بنا دے، ہمارے وکیلوں کو عدل کا طلب کرنے والا بنا دے، ہمارے مالداروں کو تو سخی بنا دے، ہمارے غریبوں کو خوددار بنا دے، ہماری عورتوں کو حیا کی دولت عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو پاک دامنی عطا فرما۔ یا اللہ، حاکم معقوم میں یا اللہ تو وہ صلاحیتیں پیدا فرما جس پر تو خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، جو ہم میں یا اللہ دنیا میں سے اٹھ گئے اور تیرے پاس چلے گئے، تو ان کی بخشش فرما دے۔ جو وکلا بھائی صاحبان یا اللہ ابھی جن کے نام لیے گئے، تو ان کو جانتا ہے، وہ تیرے پاس پہنچے ہوئے، ان کی خطائیں معاف فرما دے، ان کے درجے بلند فرما دے، ان کی یا اللہ سہون عمدن خطان جو بھی ہوئے صغیرہ کبیرہ، سارے اپنے فضل و احسان سے معاف کر دے۔ اے اللہ، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اس سے اللہ، ہائی کورٹ کو میرے مولا تو عدل کے لیے ایک نشان بنا دے، عدل کی ایک علامت بنا دے، یہاں کے وہ کلا کو، یہاں کے ججوں کو میرے مولا یا اللہ وہ علم عطا فرما جس سے یہ تیرے بندوں کو سکھ پہنچا سکیں، انصاف پہنچا سکیں، اپنے غیب سے ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان کے اہل و عیال اولاد کی حفاظت فرما، آگے پیچھے دائیں بائیں سے ان کا حفیظ بن جا، انہیں ان لوگوں میں سے بنا دے جنہیں تو عدل کا سایہ نصیب، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یا اللہ، ان کی برکت سے تو ہمیں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ انک علی کل شیء قدیر وبالاجابت جدیر، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
یہ پروگرام آپ کی خدمت میں خیر البیان کے سٹ ہاؤس جامعہ خیر المدارس ملتان کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ علماء اور نعت خوانان حضرات اور قرآن حضرات کی گرا قدر کیسٹیں خریدنے اور بھروانے کے لیے خیر البیان کیسٹ ہاؤس جامعہ خیر المدارس ملتان میں تشریف لائیے۔ شکریہ۔
آ گئی ہو، جو جھوٹ آ گئی ہو، جو کم ہو گئی ہو، جو زیادہ ہو گئی ہو، پڑھو پڑھو، آج وکیل خود بننا پڑے گا، آج ہر آدمی اپنا وکیل خود ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین، آج گروی رکھ دیے جائیں گے ہم اپنے اعمال کے بدلے۔ تو میرے بھائیو، کھاٹی بڑی خوفناک ہے، خطرناک ہے، اور ہمیں ان چیزوں سے نکل کر چلنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے گھر میں ایسی مثالیں زندہ کی ہیں کہ کل قیامت کے دن، کل دنیا میں کوئی اقتدار کے پیچھے، ملک کے پیچھے، مال کے پیچھے، اولاد کے پیچھے، جائیداد کے پیچھے اپنے آپ کو بیچ نہ دے، فروخت نہ کر دے۔ یہاں مسئلہ کوئی ظالم بننے کا نہیں تھا، نہ ظالم کا ساتھ دینے کا تھا، نہ ظالم کے ساتھی بن رہے تھے، نہ ظالم بن رہے تھے، نہ ظالم کی موافقت، صرف ہاتھ میں بیعت کر کے اور جان بچا لینا تھا، اور مال بھی بچ جاتا، جان بھی بچ جاتی، اولاد بھی بچ جاتی، آبرو بھی بچ جاتی، سب کچھ بچ جاتا۔ تو پھر ہمیں سبق کہاں سے ملتا؟ پھر تو سورج ڈوب جاتا، پھر تو گھٹاٹو بندھیرے چھایا تھے۔ کہ نہیں، کرو کرو، فخر ما انت قاب، فخر آج کا فرعون تخت پر ہے، فخر ما انت قاب، کر جو تجھے کرنا ہے، موت ہی تو ہے، کرو، چلاؤ چلاؤ تلوار۔ اس نے کہا ہم تمہیں ابھی قتل کر دیں گے، تو حسین نے فرمایا ابل موت ہے تو قبول کیوں نہیں، کہ مجھے موت سے ڈراتے ہو، مجھے موت سے ڈراتے ہو۔ 16 آدمی آل رسول کے ذبح کیے گئے، اور ایسے معصوم بچے جن کو دیکھ کر کافر کو بھی پیار آئے، ایک بول پر سارا کچھ بچ سکتا تھا، نہ دنیا خراب نہ آخرت خراب. چونکہ ابھی یہ معصوم بچے تھے کہ اللہ کے نبی نے کہا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو قصہ ختم, کہانی ختم. میں آپ کو کہہ رہا ہوں دیانتداری سے جلو کیوں, تاکہ آپ کو جنت ملے. میں سر کھپا رہا ہوں اس لیے تاکہ مجھ سے اللہ راضی ہو کر مجھے بھی جنت دے. لیکن اس ساری دیانت کے باوجود, عبادت کے باوجود, میرے رب کی قسم ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں بخشے گا یا پکڑے گا. ہم اس کی رحمت کے امیدوار ہیں لیکن ہمارے پاس دعویٰ کوئی نہیں, ہمارے پاس دعویٰ کوئی نہیں. امیدوار ہیں جب تک ایمان پہ خاتمہ نہ ہو اور آنکھوں سے اللہ کی رضا کا پروانہ نہ دیکھ لیں, ہم ڈرے ہوئے ہیں. لیکن یہ وہ معصوم ہیں جن کو ماں کا دودھ پیتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا یہ دونوں جنت کے سردار, یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار, اور میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار. تو اب مسئلہ تو سارا رضا اور جنت کا ہے, وہ تو حل ہو چکا ہے, اللہ بھی راضی, جنت بھی مل گئی. تو اب کیوں سر کٹا رہے ہیں؟ تاکہ آنے والے دور میں کوئی پیسے پر فروخت نہ ہو جائے, کوئی چوپڑی روٹی پہ پھسل نہ جائے, کسی کو اقتدار کی روشنیاں اندھا نہ کر دیں, کسی کو دنیا کا نظارے وہ اسے لڑکا نہ دیں, اسے بہکا نہ دیں, اسے پھسلا نہ دیں. سارا کچھ قربان کر دیا. قربان ہونے والے عام انسان نہیں ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے, صاحب نے خواب دیکھا حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم مٹی مٹی ہوئے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک ایسی بوتل ہے اس میں خون ہے, اور ایسے آپ اٹھا اٹھا کے اور خون اس میں ڈال رہے ہیں. تو حضرت ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ حسین اس کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں جمع کر رہا ہوں, کل قیامت کے دن میں دعویٰ دائر کروں گا ان بدبختوں کے خلاف جن کا مدعی رسول اللہ ہوں. کتنی بڑی قربانی کر کے گئے صرف اس بات پر کہ بس میں ظالم کی صف میں نہیں آنا چاہتا. اور کوئی خود ظالم بن جائے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کوئی خود ظالم کی سپورٹ کرے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کوئی ظالم کا کیس لڑے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کوئی ظالم کا صرف ساتھی بننے میں خالی ہوں ہاں ہی تو کرنی تھی, بس ہاں کر کے جا کے مدینے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے. تو بھائیو یہ ایک پیغام ہے, ایک پیغام ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے امر پر کوئی کسی قسم کا بھی ہم سودا نہیں کر سکتے, فروخت نہیں ہو سکتے. تو اب میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اب عدل کے ساتھی بنے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کامل اکمل شریعت لے کر آئے ہیں, آپ کی زندگی موجود محفوظ مکتوب ہے, اس کو سامنے رکھ کر آپ لوگ اور چیزوں کے بھی تو آپ ہڑتالیں بھی کرتے ہیں اور کتنے آپ اسے آپ پٹیاں بھی باندھتے ہیں, تو آپ لوگ کیوں نہیں اس کی کوشش کرتے ہیں؟ ہماری عدالتیں وہ ہمارے لیے ہمارے چشمے ہیں, ہماری عدالتیں ہمارے ڈیم ہیں. دیکھو کیا کہہ رہے تھے, پانی خشک ہو رہا ہے, کیسا لی آ جائے گی, اللہ نے بارشیں کر کے لو 20 سال کے لیے اور موج کرو. یہ مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے آسمانوں سے, لیکن اگر نیچے ظلم ہو رہا ہو تو آسمان بھی بنجر ہو جاتا ہے. تو ہمارے چشمے تو آپ لوگ ہیں, ہمارے جھرنے آپ لوگ ہیں, ہماری ندیاں نالے, ہمارا راو راوی سو جائے, چناب سو جائے, سندھ سو جائے, ستلج سو گیا, بیاس گم ہو گیا, اللہ کی قسم ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہمارا رازق اوپر موجود ہے, وہ پانیوں کا محتاج نہیں کھلانے کے لیے, وہ ہواؤں کا محتاج نہیں دینے کے لیے. کسی چیز مچھلی کے پیٹ میں یونس کو پال کے دکھایا, کنویں میں یوسف کو پال کے دکھایا, اور آگ کے ڈھیر پر ابراہیم کو پال کے دکھایا, صحرا میں بنی اسرائیل کو بٹھا کر پال کے دکھایا, وہ پالنے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں. جنت میں بغیر اسباب کے پال کے دکھائے گا, پوری زندگی دے گا, لمبی زندگی دے گا, ابدی زندگی دے گا, موت مار دے گا, جوانی ختم کر دے گا, بڑھاپا ختم کر دے گا, غم ختم کر دے گا, نفرتیں ختم, پیشاب ختم, پخانہ ختم. اوپر کہے گا بیٹھ جاؤ, کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, کھاؤ پیو, آج میں تمہیں راضی کروں گا جیسے تم نے دنیا میں مجھے راضی کیا. کئی خود ایسے جیسے ڈال کے پی رہے ہیں, کئی ایسے ہوں گے جو خود ڈال کے پی رہے ہوں گے. یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا, کئی ایسے ہوں گے جن کو غلام پیش کریں گے, خدام پیش کریں گے, بیویاں پیش کریں گی, حوریں پیش کریں گی, فرشتے پیش کریں گے. ویسقون فیہا کاسا کان مزاجہ زنجبیلا, اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جہاں ساقی خود اللہ بن کر آئے گا, وسقاہم ربہم شرابا طہورا, آؤ آج میرے ہاتھ سے پیو, اللہ کے ہاتھ سے پیو. ہاں آپ لوگ یہ بازی لے جا سکتے ہو, آپ لوگ یہ بازی لے جا سکتے ہو, اللہ کے ہاتھوں سے اللہ کی قسم آپ پینے والے بن سکتے ہیں, عدل کو زندہ کر دیں، روٹی سے بے نیاز ہو جائیں، اولاد سے بے نیاز ہو جائیں، ان کا رازق اللہ ہے. جس تخت کو عبد الملک نے، مروان نے اور ولید نے اور سلیمان نے خون سے رنگین کر دیا، جس کے پائے کے نیچے 125,000 انسانوں کی کھوپڑیوں کو حجاج بن یوسف نے دفن کیا، اسی تخت پر عمر بن عبدالعزیز بیٹھے، اسی تخت پر جس تخت کو مروان سے لے کر سلیمان بن عبد الملک تک خون ہی خون سے نہلا دیا گیا تھا، اسی تخت پر عمر بن عبدالعزیز بیٹھے. وہی بنو امیہ ہیں، وہی اقتدار ہے. یہ ملتان بھی اس شخص کی بات، اس کی حکومت کے زیر اثر ہے. دیپال پر کشمیر تک اس کا پھریرا لہرا رہا ہے، کاشغر تک، سینیگال چاڑ تک، جنوبی فرانس، پرتگال، سارا اسپین، اتنی بڑی سلطنت پر وہ دمشق میں بیٹھ کر حکومت کر رہا ہے. اتنے بڑے دائرے میں ظلم ہی ظلم پھیلا ہوا تھا، اس کو ٹوٹل 2 سال 2 مہینے اور 4 دن حکومت کرنا ملا، لیکن دمشق سے لے کر کاشغر تک سوال کرنے والا کوئی نہ بچا، زکات لینے والا کوئی نہ بچا. ہاں، لیکن اپنے آپ کو ذبح کر دیا. یہ عمر وہ تھا جب یہ گورنر مدینہ تھے تو 60 اونٹوں پہ ان کے صرف کپڑے لادے، کپڑے صرف کپڑے لادے جاتے تھے 60 اونٹوں پر. اور جب یہ خلیفہ بن گئے، امیر المومنین بن گئے، تو ان کی عید کے موقع پر ان کے بچوں نے، 12 بیٹے بیٹیاں اور تھی، بچوں نے ماں سے کہا عید کا موقع آ رہا ہے تو ابا سے کہو ہمیں کپڑے لے کر دے. تو عمر بن عبدالعزیز سے ان کی بیوی نے ذکر کیا، فاطمہ بنت عبد الملک. دنیا کی تاریخ میں دنیاوی لحاظ سے اس سے بڑی خاتون آج تک تو پیدا نہیں ہوئی، بعد میں شاید ہو جائے تو پتہ نہیں. اس کا دادا بادشاہ، اس کا باپ بادشاہ، اس کے 4 بھائی بادشاہ، اس کا خامن بادشاہ، یہ 7 نسبتوں سے شہزادی بنی ہے. تو فاطمہ نے بات کی حضرت عمر سے کہ بچے کپڑے مانگ رہے ہیں. عمر نے کہنے لگے میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں. 60 اونٹوں پہ کپڑے لدوانے والا انسان 3 براعظم پر حکومت کرتے ہوئے کہتا میرے پاس پیسے کوئی نہیں. یہی تو موقع ہوتا جب غلط سے قدم قلم چلتے ہیں، غلط قدم اٹھتے ہیں. تو بیوی نے کہا میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، آپ ایسا کریں اگلے مہینے کا وظیفہ پیشگی لے لیں، میں اس سے کپڑے سی لیتی ہوں اور چولہے کا خرچہ میں گھر بیٹھے مزدوری کر کے چلا دوں. کہنے لگا ہاں یہ ٹھیک. تو اپنے خزانچی کو بلا کر ارشاد فرمایا بھائی ہمیں اگلے مہینے کا خرچہ پیشگی دے دیا جائے، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دی جائے. تو خزانچی نے کہا آپ اگلے مہینے زندہ رہنے کی لکھ کر ضمانت دے دیں، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں. تو اس عمر پر مہر لگ گئی، چپ، ایک لفظ نہیں بولے اور اٹھ کے گھر آ گئے. بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہ بچوں سے کہہ دو تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا. عید کا موقع آیا، بنو امیہ ملنے کے لیے. بنو امیہ جیسا دنیاوی طور پر کوئی خاندان ہے، دنیاوی لحاظ سے جو انہوں نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا. تو آئے سارے ملنے کے لیے، تو بیٹے بھی آئے ملنے کے لیے. وہ اسی طرح اپنی اولاد کو دکھ دیتے راضی ہو سکتا، تو آنکھیں ڈب ڈب آ گئیں. تو کہنے لگے میرے بچوں تمہیں آج دکھ تو ہو رہا ہوگا کہ ہمارے باپ نے کپڑے ہی نہ لے کر دیے. تو ان کے بیٹے عبد الملک کہنے لگے ابا آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتا نو فمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6378131